نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کا نصف حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. انسانی زندگی کے پانچ ادوار اور ان کے پس منظر میں جو نفسیات کا فرما ہوتی ہے, اس موضوع پر میرے نزدیک یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام. اب اس کو ایک مثال سے واضح کیا جا رہا ہے. کمثل غیث, جیسے کہ مثال ہے بارش کی, اعجب الکفار نباتہ, جو زراعت کرنے والے کسان کو جو نباتات اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بہت بھلی لگتی ہے. اب دیکھیے دو طرح کے معاملے ہوتے ہیں, ایک تو باقاعدہ اپنے کھیت میں ہل چلایا, بیج ڈالا, اب بارش ہو گئی, اب دل باغ باغ ہو گیا اس لیے کہ اب وہ بیج پھوٹ رہے ہیں, کونپنے نظر آ رہے ہیں. ایک یہ ہوتا تھا بارانی علاقوں میں بارش ہوئی, آپ سطح مرتفع ہمارا جو پوٹھوہار کا ہے اس میں جا کر یہی منظر دیکھیں گے, عرب میں یہی تھا, حجاز میں یہی تھا, بارش ہوئی تو پہاڑوں پر گھاس اگائی, ہریاول نظر آ رہی ہے, ہرا ہرا. اب ظاہر بات ہے کہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں جن کی اصل دولت کیا ہوتی تھی, بھیڑے بکریاں انہیں چراتے تھے, تو اب ان کو بڑی خوشی ہوئی, بھیڑے اور بکریاں کھائیں گی, گھاس چریں گی, موٹی ہو جائیں گی, دودھ زیادہ دیں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں خاص طور پر جو کسان ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. کفار کے لفظ کو یہاں سے سمجھ لیجئے, کفر کا میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ کفر کے معنی چھپا دینا. کفر شکر کے مقابلے میں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی تو ایک جذبہ تشکر آپ کے اندر سے ابھرنا چاہیے, اگر آپ کی فطرت مست نہیں ہو گئی, اگر آپ کی انسانیت مر نہیں گئی ہے, آپ کی فطرت اگر سلیم ہے, سالم ہے, صحیح ہے, صحت مند ہے, تو جذبہ شکر ابھرے گا. اور اگر نہیں ابھر رہا, دبا دیا آپ نے اس کو, تو گویا کہ آپ کی شخصیت مست ہو چکی. تو شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. لئن شکرتم لازیدنکم, دیکھو ہماری جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اگر تم ان کا شکر کرو گے ہم اور دیں گے, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, لیکن کفران نعمت کرو گے, دیکھیے لفظ کفران نعمت, چھپا دینا اس جذبے کو. اسی طرح ایمان جو ہے وہ انسان کی روح کے اندر ہے. ایک کافر جو ہے وہ پہلے اس کو دباتا ہے, یہاں پڑھ چکے ہیں کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور اگلا جرم ہے جرم بالائے جرم کہ آیات الہیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دیا جائے. تو کسان بھی چونکہ بیج زمین میں مٹی میں دباتا ہے چھپاتا ہے, اس لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے کفار. آج ابل کفار نبات ہو, جس نے محنت کی تھی, ہل چلایا تھا, بیج ڈالا تھا, کچھ جو پانی بھی میسر تھا اسے سینچا تھا, اب جب اس سے بارش برس گئی اور اب اس سے رویدگی ہو رہی ہے, تو آج ابل کفار نبات ہو, بہت اچھا منظر ہوتا ہے, ہریاول ہی ہریاول, جو بھی فصل ہوتی ہے گندم کی ہو چاول کی شروع میں تو سب ہری ہے, ہری بھری فصل. ثم یہیج, ہاجا یہیج, جو کسی کا پورے جوش پہ آ جانا, کسی ہم ہیجان کہتے ہیں, آپ کے اندر جوش پیدا ہو, ہیجان پیدا ہو گئے, تو یہ ہیجان سے یہیج وہ فصل جو ہے بھرپور ہوتی ہے, جب لہلا رہی ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کسان کا دل لہلا رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کسان کا دل ناچ رہا ہوتا ہے, ڈانس کر رہا ہوتا ہے ان پودوں کے ساتھ, وہ جو لگے ہوئے ہیں وہ فصل جو ہے. ثم یہیج, پھر وہ اپنی پوری قوت کو آتی ہے. فتراہ مصفرا, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی, اور جب پکنے پر آتی ہے فصل تو وہ تو پھر زرد ہو جائے گا، چاہے وہ چاول کا پودا اور چاہے وہ جو گندم کا ہو، زردی آ گئی. اس کے بعد ثم یکون حطاما، اب دو شکلیں ہوتی ہیں. اگر تو وہ عام گھاس تھی، کچھ دیر وہ سبزہ ہوگا، اس کے بعد وہ پیلی پڑے گی اور پھر چرمر چرمر ہو کر ختم ہو جائے گا، وہی اپنی زمین کے لیے کھاد بن جائے گی. جو بکریوں نے چر لیا، باقی تو وہ وہیں پر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ہو کر پھر ہوائیں لے کر اڑیں گی اس کو. یہ ہے حطاما، ریزہ ریزہ ہو جانا. اور فصل ہے تو فصل کاٹنے کے بعد یہی منظر آپ کو نظر آتا ہے. جب فصل کٹ گئی تو کیا منظر ہے وہاں پر؟ کہیں کہیں وہ توڑی کے کوئی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، زرد جو ہے اسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، وہ منظر ہے. ثم یکون حطاما، گویا کہ یہ جو ایک سائیکل آپ کو نظر آتی ہے، یہ چند مہینے کی سائیکل ہے. آپ نے بیج بویا تھا، فصل ابری، دل جو ہے باغ باغ ہو گیا، تو فصل قوت پر آئی، لہرا رہا ہے وہ کھیتی جو ہے لہلا رہی ہے، وہ اپنی پوری شدت پر آ گئی، پھر وہ پکی اور پھر اس کے اندر سردی پیدا ہو گئی، پھر وہ کاٹ دی گئی، اور اس کے بعد وہاں پر سوائے توڑی کے تنکوں کے اور وہ بھی ہوا اڑائے لیے پھر رہی اور کچھ نہیں رہا. یہ ہے چھ مہینے یا پانچ مہینے یا چار مہینے کا سائیکل جو تمہاری نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے. یہی ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ برس کا سائیکل. بچہ پیدا ہوا کتنی خوشیاں مناتے ہیں، آپ عقیقہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ ہے اس فصل کا بظاہر ہونا. کا مثل الغیث اعجب الکفار نباتہ، ماں باپ بھی خوش ہیں. ماں کا آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر شدید جو ہے درد سے وہ گزرتی ہے، درد ذہن بچے کی ولادت کے وقت، لیکن پھر جب بچہ لا کر اس کے برابر لٹا دیا جائے، سب تکلیف کافور ہو گئی، ختم ہو گئی. وہ بچہ، وہ اس کے لیے محبت کا جو ہے وہ اتنا بڑا ایک خزانہ بن کر آ گیا ہے، اس کے برابر لا کر لٹا دیا گیا بچہ. تو یہ ہے وہ منظر کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح جیسے کہ کھیتی اپجی ہے، اور اس کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے. ثم یہیج، اب اس میں قوت ہے، اس میں امنگیں ہیں، ولولے ہیں، حوصلے ہیں، طاقت ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ادھیڑ عمر ہوتی ہے، چہرے پر جھریاں آ گئی، بال سفید ہو گئے. جیسے وہ فصل جو ہے وہ زرد ہو گئی تھی، اب انسان کے بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں، قوا کمزور ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد آخری منزل، قبر میں اتار دیا گیا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا. جیسے وہ فصل جو تھی یا وہ گھاس جو تھی پھر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گی، وہ اگلی کسی بارش کے لیے اب یوں سمجھیے کھاد کا کام کرے گی، یا اسی میں کچھ دانے بیج کے گھاس کے بیج کے ہوں گے، وہ زمین میں دبے رہ جائیں گے، تو پھر بارش ہوگی تو پھر وہ ابھر آئیں گے. تو یہ ایک سائیکل ہے، نباتاتی سائیکل چند مہینوں کا، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہی ایک بڑے پیمانے کے اوپر انسانی سائیکل ہے، پیدائش ہے، بچپن ہے، بلکہ لڑکپن ہے، بچپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری قوت پہ آنا ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، اور کیا ہوگا، وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے. تو یہ سائیکلز ہیں، تو ایک یہ کہ جو تمہاری زندگی کا ہے، اور دوسرا جو ہے عالم نباتات کا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، عالم نباتات کا معاملہ ختم ہو گیا، انسان کا معاملہ ختم نہیں ہوا. اگلی منزل تو آنی ہے، اصل زندگی تو آنی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس آخرت کی زندگی کا معاملہ کیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اب آخرت میں دو انجام ہوں گے، یا عذاب شدید، سخت عذاب. تم نے اگر اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہا، تمہارے سامنے دعوت حق آئی تم نے اسے قبول نہیں کیا، تم نے اپنے اندر اخلاقی حس کو زندہ دفن کر دیا، اپنے نفس کے اندر بے درد ہو گئے، کٹھور ہو گئے، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے، عذاب شدید، اب بدترین عذاب، شدید ترین عذاب کے اندر جو ہے جھونک دیے جاؤ گے. بمغفرت من اللہ، یہاں واؤ او کے معنی میں، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی. ظاہر بات ہے مغفرت کے بغیر بہت سے گناہ تو سب کے ہی ہوں گے، کچھ نہ کچھ خطائیں تو سب سے ہوں گی. وہ تو کہا گیا ہے کہ الانسان مرکب من الخطائے والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، انتہائی خطا کار ہے. ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے، اچھے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں. پاؤں پھسل گیا تھا بھائی، اٹھ کھڑا ہوا میں، چل پڑا پھر. پاؤں پھسل سکتا ہے لیکن اٹھ کھڑے ہو، وہی ڈیرا نہیں لگا لیتا آدمی. بارش میں اگر کہیں پھسل گیا ہے، گر گیا ہے، تو کیا بیٹھا رہے گا وہ؟ الا یہ کہ وہ ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہو، نہ اٹھ سکتا ہو، بات دوسری ہے. ورنہ اگر اور کوئی بات ہے تو فوراً اٹھے گا. میں نے اپنا تجربہ کئی دفعہ بتایا، فائنل ایئر ایم بی بی ایس کے دور میں میں کچھ لیٹ ہو گیا تھا. پہلی کلاس ہماری 8 بجے شروع ہو جاتی تھی سرجری کی، سردیوں کا موسم، بارش ہو گئی، سڑک پر کیچڑ تھا، سائیکل پر میں جا رہا تھا، تیز سائیکل پھسلی میں گر گیا. لیکن مجھے جب میں اٹھ کے کھڑا ہو چکا تھا تب معلوم ہوا کہ میں گرا تھا. یعنی اس طرح بجلی کے انداز میں انسان اٹھتا ہے کہ مجھے گرنے کا پتا نہیں چلا، اور پھر پڑے رہنے کا تو سوال ہی نہیں. میں جب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو معلوم ہوا ہو میں گر گیا. تو یہ انداز اگر انسان کا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، مغفرت ہے. مغفرت من اللہ و رضوان، اور اس سے بڑی اونچی جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، یہ سب سے اونچا مقام. اس لیے صحابہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ان کو راضی کر دے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم و ارضاہم، انہیں بھی راضی کر. تو یہ رضوان جو ہے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے نصب العین انسان کا زندگی کے اندر. ٹھیک ہے، فرائض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نصب العین نہیں ہے. روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کا نصب العین نہیں ہے. اقامت دین کی جد و جہد کرنا فرض ہے لیکن نصب العین نہیں ہے. نصب العین اللہ کی رضا، یا ذرا کم تر درجے میں آخرت کی نجات، یہ ہوں گے نصب العین. نصب العین اس دنیا کی زندگی کی کوئی شے نصب العین نہیں ہے، گول ہمارا وہ نہیں ہے. فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، صاحب نصاب پر زکات فرض ہے، باطل نظام کے تحت رہنے والے پر فرض ہے کہ اس باطل نظام کے خلاف جد و جہد کرے، اجتماعی جد و جہد کرے، اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ پر نظام حق قائم کرنے کی جد و جہد کرے. کامیابی ناکامی سے کوئی بحث نہیں، لیکن جد و جہد نہیں کرتا تو ناکام ہو گیا، جد و جہد کرتا رہے کامیاب ہو جائے گا، چاہے زندگی میں کوئی انقلاب آئے یا نہ آئے. تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے. یہ غرور پہلے آ چکا ہے، غین کی زبر کے ساتھ غرور، وہ ہے مبالغے کا صیغہ. غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا، کفور بہت زیادہ کفران نعمت کرنے والا، غرور بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. شیطان کے لیے آیا غرکم باللہ الغرور، وہ جو آیت ہے جس میں 5 جو ہے مراحل نفاق کے بیان ہوئے تھے، اس میں آخری کیا تھا، غرکم باللہ الغرور، غین کے زبر کے ساتھ. یہاں یہ مصدر ہے غرور، اس میں مصدر. اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. متاع الحیات الدنیا جو ہے یہ در حقیقت دھوکا ہے. کس معنی میں دھوکا ہے؟ اگر یہ آپ کو آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، یہ آفاق کے اندر. ہم دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں گم ہیں. سائنس دان جو ہے وہ کائنات کی یہ کیا ہے، یہ گلیکسیز کیا ہے، وہ ایک نیا ستارہ دریافت ہو، وہ بھی آفاق میں گم ہے، گم ہے. اسے اس کے پیدا کرنے والے کا دھیان کبھی نہیں آتا، اس کی بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ اس کی عظمت کیا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. یہ ہے غرور، دھوکہ دینے والے، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. اگر آخرت سے اور اللہ سے آپ محجوب ہو گئے، حجاب میں آ گئے، اوٹ میں آ گئے، تو یہ دنیا کی زندگی ہی دھوکا ہے، یہی دجال ہے. دجل کہتے ہیں فریب کو. آپ نے پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا، یہ دجل ہے. لوگ آدمی کو کہہ رہے ہیں یہ سونے کا بنا ہوا خرید لو سونے کے بھاؤ، یہ دجل ہے، فریب ہے، دجال ہے. جو نبی نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، سلاسون کذابون دجالون. حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ غلام احمد قادیانی ہو، بہاء اللہ ہو، ایرانی کوئی بھی ہو، اس سے پہلے حضور کے زمانے میں 6 پیدا ہو چکے. تو بہرحال 1400 برسوں میں وہ 30 کی تعداد شاید پوری ہو چکی ہو، یا ابھی کوئی ایک آدھ اور آنا ہو، اللہ جانے. تو یہ دجال ہے. تو یہ دلیل کیا ہے؟ اصل زندگی آخرت کی تھی، دنیا کی زندگی نے اس پہ پردہ ڈال دیا اور آپ کو اپنے اندر ہی گم کر لیا. بس کھاؤ پیو عیش کرو کماؤ، بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، زیادہ سے زیادہ ٹو پوزیس مور اینڈ مور، ٹو انجوائے مور اینڈ مور، لذتیں حاصل کرو. تمہارے پاس دولت ہے، جو چاہو عیش کرو، لذتیں اٹھاؤ، اور کوشش کرو، بھاگو دوڑو اور کماؤ، اور تب فخر کرو لوگوں کے اوپر. بالکل جیسے ہی نئی برانڈ آیا کار کا، فوراً تمہارے دروازے پر آ جائے، تم سے پہلے کوئی سبقت نہ لے جائے کہ اس کے یہاں پہلے آ جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ آپ گم ہو گئے، گم ہو گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اقبال نے عقاب اور چیونٹی کا جب مکالمہ کرایا تو کہا کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں نوح پہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، تو زمین کی مٹی کے اندر ہی سے کہیں سے کچھ دانا ملا اسے لے کے چل رہی ہے، تیرا حال یہ ہے. اب میں جو ہے آسمانوں کو نہیں لاتا اپنی نگاہ کے اندر، میری اڑان دیکھ. اسی طرح ایک انسان وہ ہے کہ جو رہتا دنیا میں ہے لیکن دنیا سے بالا تر ہو کر رہتا، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. کل فی دنیا کا نہ غریب و عابر و سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو. یہ دنیا تمہارے لیے اجنبی ہے، تم اس کے لیے اجنبی ہو گئے ہو. کل فی دنیا کا نہ غریب و عابر و سبیل، یا جیسے راستہ چلنے والا، راستہ چلنے والا تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام لینے کے لیے بیٹھ گیا، تو اس درخت کو اپنی منزل تو نہیں سمجھتا، اپنا گھر تو نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چھوڑے گا اس درخت کو، اس کے سائے کو، اور آگے لے گا، اپنا راستہ پکڑے گا. دنیا کو اس سے زیادہ اگر اہمیت تم نے دے دی تو اس کا مطلب یہ کہ تم گم ہو گئے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، ان آفاق سے بلند تر ہو کر زندگی گزارنا. طالب اللہ کا بن جائے، دنیا کا طالب نہ رہے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ تو پہلی منزل ہے. اس کے بعد لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اس سے بلند تر ایک منزل تھی جس پر کہ ہم گفتگو بہت کر چکے ہیں، اب اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ فلسفے کا مسئلہ ہے، وہ دین کا مسئلہ نہیں. دین میں شریعت ہے لا معبود الا اللہ، طریقت کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ طریقت، طریقت اور شریعت دونوں مل کر دین مکمل. بہرحال دنیا دھوکے کا سامان ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اس کا ایک غلط رد عمل دنیا میں ہوا ہے، اور وہ ترک دنیا ہے. چھوڑو اس جھنڈے کو، جاؤ غاروں میں بیٹھے رہو، کوئی پھل مل جائے درخت کا، کچھ اور کچھ نہیں تو پتے کھاؤ، وہ نہیں تو جڑیں جو ہے پودوں کی وہ اکھاڑ اکھاڑ کے وہ کھاؤ، بس اللہ سے لو لگاؤ، بس کہاں یہ جھگڑا بیوی بچے گھر گرہستی. اب وہ بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اب اسپتالوں میں دوڑے پھر رہے ہیں، اب اتنے ہزار کا بل آ گیا، ایسا پکڑے بیٹھے ہوئے. وہ بچہ جو ہے اب اس کی بیماری ہو گئی ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس بھاگو، فلاں اسپیشلسٹ کے پاس. کیا کہ بھی رہے، تجربے کی زندگی گزارے، کسی غار میں بیٹھا رہے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر تپسیا کرے، اللہ سے لو لگائے، یہ رحمانیت ہے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع رحمانیت کی نفی پر ہے، کیونکہ اس میں جتنی نفی کی گئی ہے دنیا کی زندگی کی، اس کا یہ نتیجہ نہ نکل جائے کہ تم ترکے دنیا کر کے راہی بن کر بیٹھ جاؤ. نہیں، یہ غلط ہو. دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار مت بنو. طالب اللہ ہے، دنیا میں رہو، دنیا سے محبت مت کرو، محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، لیکن دنیا میں رہو. اس کے لیے بہترین جو ہے ایک حدیث ہے. حضور نے اس پورے تصور کو جس طریقے سے چند الفاظ میں، کیونکہ آپ کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، یہ بھی آپ نے کہا، اوتی تو جواب الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے. دو دو لفظوں میں حضور نے علم، معرفت، ہدایت کے جو ہے سمندر بند کر دیے. اب دیکھیے چھوٹی سی حدیث، اب دنیا مزرعت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، یہ عمل ہے، عمل کا وقت ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، بھاگو دوڑو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو، دنیا کے لیے نہ کرو، دنیا بس اتنی جتنی کہ تمہاری زندگی اور جسم کا رشتہ جو ہے، جان اور جسم کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اس کے کمانے کے لیے تو وقت لگاؤ، صلاحیت صرف کرو، لیکن اس سے زیادہ نہیں، باقی سب پورا سرپلس جو ہے انہیں لگا دو اللہ کے دین کے لیے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہی سے تو بات شروع ہوئی تھی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں، ہر اس چیز میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا کیا، خلافت عطا کی۔ تو فرمایا ومل حیات دنیا اللہ بتا الغرور، لیکن مومن کے لیے یہ دنیا وہ کھیتی ہے جس میں وہ اعمال صالحہ کے بیج ڈالتا ہے، اور یہ کھیتی آخرت میں لہلہاتی ہوئی اسے ملے گی۔ تم اگر ذکر بھی کرتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، تو ایک پودا آخرت کی سرزمین میں، جنت کی سرزمین میں، تمہارے اس سبحان اللہ کے کہنے سے وہ گویا کہ وہ پودا جو ہے اس کی زندگی شروع ہو گئی، بیج پڑ گیا۔ اور جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، وہاں 700 گنا نہیں، 7000 گنا تمہیں اجر و ثواب مل جائے، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو دنیا میں کرو گے تو وہاں پاؤ گے، ترک دنیا کوئی شے نہیں ہے، اس پر گفتگو جو ہے وہ آخری رکو جو آئے گا اس میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا ومل حیات دنیا، البتہ اگر یہ دنیا کی زندگی آپ کو آخرت سے غافل کر دے تو یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، یہی سب سے بڑا دجال ہے۔ سورہ کہف میں اسی کو تو کہا گیا زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت الحیات الدنیا کے پیچھے اگر پڑ گئے تو بس گویا کہ دجالیت آپ کے اوپر مسلط ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے تو دوڑو، اور دوڑ میں مقابلہ کرو۔ دیکھیے مسابقت انسانی فطرت میں ہے، کلاس میں جو بچے ذہین ہیں وہ مسابقت کرتے ہیں، میں فرسٹ آؤں، دوسرا کرتا میں فرسٹ آؤں، مسابقت، نیکی میں مسابقت کرو، لکل وجہت ہوا مولیہ فاستبق الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ہاں جب ایک موقع پر حضور نے کہا کل میں یہ تلوار اسے دوں گا یا جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول راضی، اب سب کے سب خواہش مند ہے مجھے ملے، وہ مل گیا جس کو ملنا تھا، ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ پھر جب وہ لے کر چلے ہیں اکڑتے ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ چال جو ہے جس ابو دجانا اس پر چل رہا ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، مگر آج کے دن، آج اسے اس نے اگر اکڑ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ جھنڈا عطا کیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کے اندر مسابقت تھی کہ نہیں تھی کہ میرے پاس اتفاق سے سو مال بہت زیادہ تھا، میں نے کہا اب تو میں بازی لے جاؤں گا ابو بکر پر، بازی ہے ایک دوسرے سے نیکی میں، آگے بڑھو۔ چنانچہ کہا گیا ہے دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے رہ گیا ہے تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ اس سے میں بہتر حالت میں ہوں دنیا میں، شکر کروں، اور دین میں اسے دیکھو جو تم سے آگے ہو، یا مجھ سے آگے نکل گیا میں نکلوں اس سے آگے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم سے آگے، ہم نکلے جی ان سے آگے، اور دین میں چلو جی میں یہ گندا ہوں تو یہ تو اور بھی گندا ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے تو اس میں تو اور بھی 10 خرابیاں ہیں، یہ نہیں، اس سے آپ ان خرابیوں میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دین میں دیکھو اس کو جو آگے ہے، اور دنیا میں دیکھو اسے جو پیچھے ہے۔ تو سابقو مسابقت کرو، یہ باب مفاعلہ سے، جاہدو مجاہدہ سے، قاتلو مقاتلہ سے، مسابقہ یا مسابقت ہم اردو میں کہیں گے، اس سے فعل امر کیا بنا، سابقو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے پر، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، و جنت، اور اس جنت کے حصول کے لیے، ارضها کارض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے مانند ہے۔ اب دیکھیے پہلے تو یہاں عرض کا مطلب جو ہے وہ عرض بمقابلہ طول نہیں ہے، ہم جب کہتے ہیں اس کا طول اتنا ہے عرض اتنا ہی، یہاں عرض پھیلاؤ کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ یہ وسعت کے لیے استعارے کے طور پر ذو دعائن عریض کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے جب اچھا حالات ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر زو دعائیں عریض، پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں ہم سے مانگتا ہے. انسان کا حال یہ ہے، جب ہم نے کچھ دولت دی ہے اب غافل ہو گیا، اب ہمیں یاد ہی نہیں کرتا، لیکن جب تکلیف آئی تو پھر دعائیں لمبی لمبی لمبی، دعائیں عریض یعنی بہت ہی لمبی چوڑی دعائیں. تو یہ لمبے چوڑے جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان، یہاں السبا جو ہے یہ حسر کے لیے لام جن سے، تمام سماوات، اس لیے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں آیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وہاں سماوات جمع کا آیا ہے، اس جنت کے لیے دوڑو ایک دوسرے سے، مقابلہ کرو، سارعو وہ بھی مسارعت، تیزی سے دوڑ کر پہنچنا کسی جگہ پر. جب آپ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نشان مقرر کیا ہے، اب سب سے پہلے کون دوڑتا ہے، تیز دوڑتا ہے. تو سارعو سابقو، یہاں ہے سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضھا کالسماء والارض، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 وسارعو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضھا السماوات والارض. اب دیکھیے ایک بات نوٹ کر لیجئے، عالم آخرت ہی کسی بات کی تفصیل میں مت جائیے. اگر تمام آسمانوں اور زمین جتنی جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا سوال. نہیں، بالکل نہ جائے. عالم آخرہ اور عالم برزخ، جو کچھ کہہ دیا گیا قرآن میں، جو کچھ آ گیا حدیث صحیح میں، مستند حدیث جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہو، بس اس سے آگے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا فتنوں میں مبتلا ہونا ہے. لہذا بس ہے، جنت ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایک جو ہے سیارہ ایک ایک جنتی کو مل رہا ہو، کیا پتا، اللہ معلوم. وہاں پہ اس کے لیے جنت علیحدہ، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نچلے درجے کا امتی جو ہے اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہو، اتنے فاصلے ہوں گے. لیکن بس ان چیزوں پر اجمالاً ہمارا یقین ہو، اجمالاً ہم مانیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے، اس کا سنوارا گیا ہے. اعداد کہتے ہیں کسی چیز کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا، دلہن کو بنایا سنوارا جاتا ہے، اسی طرح جنت کو بنایا اور سنوارا گیا ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، رسولوں پر، یہاں رسولوں کا، اس لیے کہ جنرل بات چلی آ رہی ہے. ہر امت کے اندر صدیقین بھی تھے، ہر امت میں شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے، ہر امت کے اندر. تو یہاں پر، لیکن یہاں مراد کیا ہے، ایمان ہو جو واقعتاً ایمان ہو، یقین والا ایمان ہو. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ بہت اہم لفظ ہے، یہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ دے گا جس کو چاہے گا. یعنی یہ نہ سمجھو کہ عمل سے جنت کمائی جا سکتی ہے، اس حماقت سے اپنے آپ کو ہٹا. عمل کرو 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 کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، کبھی اپنے عمل کے اوپر یہ تکیہ نہ کر لینا کہ میں جنت کا مستحق ہو گیا ہوں اپنے عمل کی بنیاد. یہ بہت بڑی جو ہے گمراہی ہو جائے گی. حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے. کسی صحابی نے بڑی جرأت کی، بڑی ہمت کی، بڑی جرأت کی، کیا اے نبی آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ اس لیے آپ نے، کوئی انسان، آپ بھی انسان ہیں. فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، الا یہ کہ اللہ تعالی میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اس کے بغیر میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے گا. اگر وہ حساب کتاب کرنے بیٹھ جائے تو کون بچے گا، کون بچے گا، کون بچے گا؟ جب آپ کی جان بری ہوئی ہو جان پر اور پیاس سے مر رہے ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے کوئی بادشاہ جو ہے اپنی پوری مملکت دینے کو تیار ہو جائے، ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ ہے اس کی پوری سلطنت کی قیمت، ایک گھونٹ پانی. مر رہا ہے تو پانی کے، اب اس پانی کا جو ہم روز پی رہے ہیں، پانی جسے ہم بہا رہے ہیں، اس کا کوئی حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ، ہمارا جسم کا ہر رواں جو ہے وہ اگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جب تو اللہ کے نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کیا نعمتیں تم پر برس رہی ہیں، تو کیا معلوم. لہذا حساب کتاب سے کوئی نہیں جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مایوس نہ ہو جاؤ، اس کے خزانے فضل کے بہت وسیع و عریض ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المسلمین.